فرمایا؟
اور مولا کے علاوہ جب کسی نے مولا کی نقل کی تو رسوا ہوا. یہ ایک مسئلے میں نہیں ہے, سن لیجئے, جس مسئلے میں بھی ہو, جس نے علی کی جب بھی نقل کی رسوا ہوا. لیکن اب ٹھہر کر جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں, لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف حضرت علی نے سلونی کہا تھا اور کسی نے نہیں کہا. نہیں, حضرت علی سے پہلے, دروازے سے پہلے شہر نے کہا. ہاں ہاں, روایتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے بھی ممبر پر ایک مرتبہ فرمایا, مجھ سے جو پوچھنا چاہو پوچھ لو, یہاں تک کہ میں تمہارے حسب و نسب سے بھی واقف ہوں. رسول کا ارشاد. اور ایک شخص کھڑا ہوا, اس نے کہا یا رسول اللہ بتائیے میرے والد کا نام کیا ہے, میں کس کا بیٹا ہوں؟ رسول نے کہا کہ تو جس سے منسوب ہے اسی کا بیٹا ہے. جب وہ گھر گیا تو اس کی ماں نے کہا کیا تو مجھے رسوا کرنا چاہتا تھا, مجھے میرے کردار پہ شبہ تھا؟ کہا نہیں, شبہ نہیں تھا, ایسا نہیں تھا, میں رسوا نہیں کرنا چاہتا تھا. روایت پوری اسی طرح ہے, مگر میں نے رسول سے پوچھا اپنے اطمینان قلب کے لیے. ایک دو نے سوال کیا تھا کہ کچھ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ تو رحمت للعالمین ہیں, اس کے معنی یہ تھے کہ یا رسول اللہ ہم تک جب ہم تک بات آنے سے پہلے یہ خطبہ آپ تمام کر دیجیے. قابل اس کے کہ ہمارا نسب نامہ کھلے, آپ تو رحمت عالم ہیں یا رسول. حضور خاموش ہو گئے, ممبر سے اتر آئے. یہ ہے, یہ میں نے واقعہ اس لیے نقل کیا, یہ روایت اس لیے نقل کی کہ علی سے پہلے اگر کسی نے سلونی کہا تو وہ رسول ہیں. رسول کے علاوہ کسی نے سلونی نہیں کہا. رسول کے علاوہ اگر کسی نے سلونی کہا تو وہ جان رسول علی ہے. اور تاریخ میں آگے بڑھیے, ایک سلونی کہنے والا اور ہے, امام جعفر صادق علیہ السلام. موجود ہے, امام نے سلونی سلونی ارشاد فرمایا. اور اب میں عرض کروں کہ چاہے کسی نے کہا ہو یا نہ کہا ہو, یہ جو سلسلہ محمد سے محمد تک ہے, ان میں سے ہر ایک صاحب منبر سلونی ہے. حسن بھی صاحب منبر سلونی ہیں, حسین بھی صاحب منبر سلونی ہیں, علی ابن الحسین زین العابدین بھی صاحب منبر سلونی ہیں, محمد باقر بھی صاحب منبر سلونی ہیں, جعفر صادق بھی صاحب منبر سلونی ہیں, امام موسی الکاظم بھی صاحب منبر سلونی ہیں, امام علی رضا بھی صاحب منبر سلونی ہیں, امام محمد تقی بھی صاحب منبر سلونی ہیں, امام علی نقی بھی صاحب منبر سلونی ہیں, امام حسن عسکری بھی صاحب منبر سلونی ہیں, اور ہم منتظر ہیں آخری صاحب منبر سلونی کے. صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد. ایک بلندتر صلوات پڑھ دیجیے محمد. ان میں سے ہر ایک صاحب منبر سلونی ہے, اور یہ الوہیت تک پہنچانا نہیں ہے. اس صفت سے یہ اللہ نہیں ہو جائیں گے, اس صفت سے یہ اللہ نہیں ہو جائیں گے. یہ اس اللہ کی نشانی ہے جسے ہر جزئیات کا علم ہے, جو ہو چکے ہیں کام ان کا بھی علم, جو ہونے والے ہیں ان کا بھی علم. اس کی نشانی ان کے پاس ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں قیامت تک کے واقعات کا علم ہے, یہ کہتے ہیں کہ ہمیں قیامت تک کے واقعات کا علم ہے. اور تاریخی اعتبار سے تحقیق کیجئے, جب جب انہوں نے کچھ کہا کہ دیکھو یہ ہونے والا ہے, یہ ہوگا, وہ ہوا یا نہیں ہوا؟ ہوا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ دلائل میں سے, دلائل نبوت میں سے, نبوت خاصہ کی جب بحث ہوتی ہے کہ حضور کی نبوت کی کیا دلیلیں ہیں, یعنی نبوت کی بحث دو سطح پہ ہوتی ہے, ایک نبوت عامہ, ایک نبوت خاصہ. ایک یہ ثابت کی جاتی ہے بات کہ اللہ اور بندوں کے درمیان نبی کا وجود ضروری ہے, اور پھر یہ ثابت کی جاتی ہے بات کہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے, عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے, موسیٰ علیہ السلام نبی تھے. پھر ان کی نبوتوں کی دلیلیں پیش کی جاتی ہیں. ہمارے پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی جو دلیلیں پیش کی جاتی ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے کہ آپ نے آئندہ ہونے والے بہت سے واقعات بیان کیے جو سچ ثابت ہوئے. ظاہر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا تھا علم, تو ہم کب کہتے ہیں یہ کسی غیر اللہ سے لے کے آئے؟ جو کچھ ہے محمد کے پاس سب اللہ کا دیا ہے, جو کچھ ہے علی کے پاس سب اللہ کا دیا ہے, اللہ کا دیا ہے. تم حسد کیوں کرتے ہو؟ اللہ کا دیا ہے یہ, اپنے وجود سے, اپنے صفات سے, اپنے کمالات سے. کمالات حق کی نشانی ہیں, دلیل ہیں. اور جس طرح علم, علم حق ہمیشہ سے درجہ کمال پر ہے, یعنی علم حق میں کمی اور بیشی آنے والی نہیں ہے. یعنی کہ تجربوں سے اللہ کا علم بڑھتا ہے, ایکسپریمنٹ کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے. اب ہم تمام انسانوں کو دیکھیں, ہر انسان کا علم تجربے سے بڑھتا ہے, لیکن کوئی تو ایسا ہو, کہیں تو ایسا ایک مثال تو ملے. اگر ایک بھی مثال مل گئی ایسی کہ جس کے علم کا انحصار تجربے پر نہ ہو, تو بات سمجھ میں آئے گی. یہ ایک تنہا مثال, یہ تنہا مثال کافی ہوگی ذات حق کو سمجھنے کے لیے, ذہن کو اس ذات حق تک لے جانے کے لیے یہ تنہا مثال کافی ہوگی. کوئی ایک تو ہو جس کا علم جیسا آغوش مادر میں ہو ویسا ہی شباب کے عالم میں ہو, ویسا ہی ظاہری اعتبار سے بڑھاپے کے زمانے میں ہو, ویسا ہی آخر عمر میں ہو. اگر علم ایک درجے پر ہے اور تجربے سے اس میں تبدیلی نہیں آئی, اور جو بات بچپن میں کہی تھی وہی بات میں ثابت ہوئی, اس کے معنی ہے کہ یہ کوئی ہستی ہے جو اس کی دلیل ہے, اس کی نشانی ہے. اچھا, ایسا کیا ممکن ہے کہ گہوارے میں, ماں کی گود میں بھی بچہ علم رکھتا ہو؟ قرآن تو کہتا ہے کہ تم ماں کے پیٹ سے جاہل پیدا ہوئے ہو. ہر انسان کے لیے کہا قرآن نے کہ تم ماں کے پیٹ سے جاہل پیدا ہوئے ہو. آدھا قرآن نہ پڑھا کیجیے. جس قرآن میں یہ لکھا ہے کہ انسانوں, جس قرآن میں یہ لکھا ہے کہ انسانوں تم ماں کے پیٹ سے جاہل پیدا کیے گئے ہو, اسی قرآن میں یہ لکھا ہے کہ اللہ نے جب عیسیٰ کو پیدا کیا تو جاہل نہیں عالم پیدا کیا.
بابا
یہ ایک ہی مثال دی جاتی ہے. کیوں؟ یا جناب یحییٰ کے لیے. جناب یحییٰ نے کیا فرمایا؟ قرآن مجید نے جناب یحییٰ کے لیے کیا کہا؟ کہ ہم نے انہیں بچپن میں علم عطا کیا, بچپن میں علم عطا کیا, صاحب منصب بنایا, متقی بنایا, یعنی معصوم بنایا. توجہ ہے, یہ قرآن نے جناب عیسیٰ اور جناب یحییٰ اور دوسرے انبیاء کے واقعات میں مثالیں کیوں دی؟ تاکہ تمہارے سامنے استثناء کا دروازہ کھلا رہے. تمام انسان ماں کے پیٹ سے جاہل پیدا کیے جاتے ہیں, مگر کچھ ایسے ضرور ہیں جو جاہل پیدا نہیں کیے جاتے. توجہ ہے, اب جو ایسے ہیں جو جاہل پیدا نہیں کیے جاتے ان کو تو اپنا جیسا نہ کہو. اپنا جیسا نہ کہنا, اور اگر تم نے اپنا جیسا کہا تو یہ قرآن کی تکذیب ہے, اور اگر قرآن کی تکذیب ہے تو اسی کا نام کفر ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. قرآن کو نہ جھٹلاؤ, قرآن کی تکذیب نہ کرو, اور یہ بتا دو اپنے معاشرے پر نظر نہ ڈالنا. تمہارے اور ہمارے معاشرے میں تو یہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس پیسہ زیادہ ہو وہ امام بنا دیا جاتا ہے, یا جس کے پاس طاقت زیادہ ہو دنیاوی جس سے لوگ ڈرتے ہوں اسے امام بنا دیا جاتا ہے. بلکہ ایک اصول بنا لیا ہے آپ نے کہ اگر کوئی ڈرا دھمکا کے بھی امام بن جائے تو مان لو کہ امام ہے. اصول ہے, ہے اصول, ہے اصول, اسے کیا کیا جائے. یا آپ کے تعلقات ہمارے زیادہ ہیں تو تعلقات کی بنا پر آگے بڑھا دیا جائے گا, امام بنا دیا جائے گا. ذاتی دوستیاں وغیرہ وغیرہ نہ جانے امامت کے معیار میں کیا کیا کچھ داخل ہے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ بات ممکن نہیں ہے کہ وہ غیر افضل کو افضل بنا دے, افضل کے درجے تک پہنچا دے, امامت بخش دے. اور اگر کہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام اولو العزم انبیاء کے آگے کھڑا کیا گیا کہ آپ امامت کریں, اس کے معنی ہے کہ ان کی ذات میں باقی تمام انبیاء اور مرسلین کی نسبت سے فضیلت زیادہ ہوگی. تو جب آپ عیسیٰ کو اپنے جیسا نہیں کہہ سکتے, یحییٰ کو اپنا جیسا نہیں کہہ سکتے, تو محمد مصطفیٰ کو کس منہ سے اپنا جیسا کہتے ہیں؟ جو ہے جناب عیسیٰ افضل ہیں یا ختمی مرتبات, جناب موسیٰ افضل ہیں یا جناب ختمی مرتبات, جناب ابراہیم افضل ہیں یا جناب ختمی مرتبات. بحیثیت نبی و امام معراج کے سفر میں, معراج کے سفر میں ایک منزل وہ آتی ہے جہاں تمام انبیاء جمع ہوتے ہیں, نماز ہوتی ہے با جماعت, پیغمبر ختمی مرتبہ تشریف فرمائیں, خود سے آگے نہیں بڑھتے, اللہ سبحانہ و تعالی اپنے نظام قیومیت کے سب سے بڑے پروٹوکول آفیسر کو بھیج دیتا ہے. اپنا ایک مرتبہ ہے, حضرت جبرائیل علیہ السلام کا اپنا ایک مرتبہ ہے, دبدبہ ہے, حیثیت ہے, ایک شان ہے. کوئی گستاخی نہ کرے جناب جناب جبرائیل کی شان میں, مگر جو حیثیت ہے بس وہی ہے نا.
جناب جبرائیل آگے بڑھتے ہیں. اللہ نے بھیجا ہے یا رسول اللہ آپ آگے بڑھیے. جناب ابراہیم میرے دادا ہیں جد. یہ جناب موسیٰ ہیں, وہ جناب عیسیٰ ہیں. کہا ہاں یہ سب ہیں مگر امامت آپ کریں گے. اب بتائیں مسلمان کہ جب جناب عیسیٰ ہمارے جیسے نہیں ہیں, نہیں ہو سکتے, اس لیے کہ ہم ماں کے پیٹ سے جاہل پیدا ہوئے. عیسیٰ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہی انہوں نے کیا اعلان کیا؟ اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے, مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے, میری تائید فرمائی ہے روح القدس سے. تو وہ آپ کے برابر نہیں ہے, اور ان کی امامت کون کر رہا ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. وقت تمہیدی میں گزر گیا مگر بات معراج تک آ گئی. تو چند جملے تو عرض کرنے ہی پڑیں گے. یہ الحی القیوم کو سمجھنے کے لیے سفر معراج پیغمبر بھی سمجھنا ضروری ہے. جہاں سفر معراج پیغمبر دلیل عظمت پیغمبر ہے, وہیں دلیل عبدیت پیغمبر بھی ہے. اس لیے کہ سفر معراج سفر معراج ہے, معراج ہے, سفر ہے, معراج ہے, عروج ہے, ارتقا ہے. بہرحال ایک جگہ سے ایک جگہ تک لے جایا گیا یہ سمجھانے کے لیے کہ یہ بندہ ہے جو لے گیا اس میں تغیر نہیں ہے, جو گیا اس میں تغیر ہے. توجہ ہے. وہ الحی القیوم ہے, اس میں تمام کمالات پہلے سے ہیں, ہمیشہ سے ہیں, اور ہمیشہ رہیں گے. وہ القیوم ہے, اس کی یہاں ارتقا نہیں ہے. یہ نہیں کہ وہ پہلے بسیط سطح پر تھا اور پھر کمال کے درجے تک پہنچا, لیکن یہ مصطفیٰ میرا مخلوق ہے, اسے میں نے بنایا ہے. مصطفیٰ تو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. مصطفیٰ نور اول ہے, خلق اول ہے, اور عبدیت کے اس درجے پر فائز ہے کہ جس کی عبدیت پر معبود ناز کرتا ہے. مضمون بہت بڑا ہے, اور میں کیا کروں, آپ سب سے شرمندہ ہوں. آخر طاقت جسم کی ساتھ چھوڑ دیتی ہے. ایک صلوات پڑھ دیں گے. دیکھیے معراج کے بارے میں اس عشرے کے ابتدائی میں پہلی اور دوسری تقریر میں بھی اشارات آ گئے تھے. معراج کا مضمون اتنا اہم ہے, حقیقت معراج اتنی اہم ہے, اور اس میں اتنی نشانیاں, اتنے آیات, اتنے دلائل, اتنے مطالب ہیں الہیاتی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت سے تعلق رکھنے والے مسائل, اور جناب ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کے مراتب اور کمالات اور ان کی شان کو سامنے لانے والے معاملات اور مسائل, اور اس کے بعد جو سلسلہ ہدایت باقی رہنا ہے اس کے تعلق سے. اس لیے معراج کا موضوع اور مضمون بہت اہم ہے, اور اس پر مجھے خیال آتا ہے کہ کم سے کم 20-22 تقریریں تو معراج پر کر چکا ہوں, لیکن ابھی تک معراج کا مضمون مکمل نہیں ہو سکا, اور وہ ہو بھی نہیں سکتا, لیکن جتنا ہو سکتا تھا وہ بھی نہیں ہو سکا. معراج مصطفیٰ آغاز سے اور نقطۂ کمال تک ہر مقام پر غور طلب ہے, آیات ہیں, نشانیاں ہیں. لیکن قبل اس کے کہ بالکل دامن وقت تنگ ہو جائے, اور دامن وقت تو شاید تنگ نہ ہو لیکن ہماری طاقت بالکل ساتھ چھوڑ دے, اس سے پہلے میں چند مطالب
تیزی سے عرض کر دوں آپ کے سامنے. یہ بتائیں, ساری جزئیات چھوڑ رہا ہوں, بنیادی بات یہ ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے حضور کو بلایا. اہمیت اس کی یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ سرکار صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جو معراج جسمانی ہے پیغمبر کا انکار کرے وہ کافر ہے, کفر ہے, یہ کفر ہے, تکذیب قرآن ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ پیغمبر نے تھوڑی دعویٰ کیا ہے کہ میں گیا, اور اگر وہ بھی دعویٰ کرتے تو مجال تھی کسی میں کہ اگر حضور فرماتے کہ میں معراج پر گیا تو کسی کو اعتراض کی گنجائش تھی سوائے کافروں کے؟ سوائے کافروں اور مشرکوں کے کسی مسلم کی مجال ہے پیغمبر فرمائے کہ میں گیا اور وہ شک کرے, شبہ کرے, تامل کرے, تردد کرے, انکار کرے؟ پیغمبر کہے میں گیا, پیغمبر کہے میں گیا اور وہ اس کا ترجمہ کرے کہ پیغمبر نے خواب دیکھا؟ اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا. اور یہاں مسئلہ اور ہے, اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہا ہے ناز کر کے, فخر کر کے. اب فخر و ناز یہ ہمارے لیے الفاظ ہیں, فخر کا کلمہ نہ استعمال کیجئے, ناز کا کلمہ نہ استعمال کیجئے, مگر اس اسلوب کو کیا کہیے گا؟ فرما رہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ, پاک ہے وہ ذات, منزہ ہے وہ ذات, بلند و بالا ہے وہ ذات. اس کے کیا معنی ہے؟ اس طرح جو گفتگو شروع ہو رہی ہے اس کے معنی کہ ہم اپنی ادبیات میں اس کو کیا نام دے سکتے ہیں؟ یہی تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ ناز فرما رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ پاک ہے, منزہ ہے, بلند و بالا ہے وہ ذات, سبحان الذی اسرا بعبدہ, جو اپنے عبد کو, اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی. وہ کہہ رہا ہے میں لے گیا. مسلمان کہہ رہا ہے محمد نے خواب دیکھا. سبحان اللہ. جب لے جانے ہی پر بات سمجھ میں نہیں آتی تو جب وہاں پہنچ کر گفتگو ہوئی ہوگی تو اس گفتگو کی شان کیا سمجھ میں آئے گی؟ کس کے سامنے کیا پڑھیے کیا نہ پڑھیے, کیا بیان کیجئے کیا بیان نہ کیجئے, توجہ ہے؟ ظرف لوگوں کے کتنے اچھلے ہیں, لوگ کتنے اوچھے ہیں. ایسے لوگوں کو اوچھا کہنے پر یہ لفظ اوچھا میرے خلاف توہین کا مقدمہ قائم کرتا ہے. کیسے رقیق لوگ ہیں, کیسے ذلیل لوگ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہے دونوں طرح سے جان چھوٹے گی نہیں, جب میں بہت بہت موٹے موٹے الفاظ استعمال کرتا ہوں اس پر بھی اعتراض ہوتا ہے. اب یہ بھی ہوگا, دیکھیے ابھی ممبر سے ذلیل بھی کہنے لگے, رقیق بھی کہنے لگے, اوچھا بھی کہنے لگے, اس پر بھی اعتراض ہوگا. تو آپ کا, آپ کی عادت ہے اعتراض کرنا, آپ کرتے رہیے, ہماری عادت ہے اعتراض برداشت کر لینا, ہم برداشت کرتے رہیں. مگر جو لوگ دشمن پیغمبر ہوں ان کے لیے کیا کہا جائے کچھ سمجھ میں نہیں آتا. حد تو یہ ہے, جو دشمن خدا ہے, جو دشمن پیغمبر ہے, جو دشمن مصطفیٰ ہے, اس کے لیے جب ہم قرآنی لفظ استعمال کرتے ہیں تب بھی اعتراض ہوتا ہے. قرآن نے لعن کا لفظ استعمال کیا ہے, ہم قرآنی لفظ استعمال کریں تو بھی برداشت نہیں ہے, پھر کون سی ڈکشنری لا کر گفتگو کریں؟
سبحان اللہ, 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 سبح بسم اللہ
مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، معراج مصطفیٰ، یہیں سے اختلاف. اللہ کہہ رہا ہے میں لے گیا، اور مسلمان کہہ رہا ہے رسول نے خواب دیکھا. یہ صراحت، سبحان الذی اسرا بعبده، کیا کہنا اس پروردگار جو اپنے بندے کو لے گیا. یاد رکھیے گا جملہ، جب یہ پہلا پوری معراج ہو ہی نہیں سکتی، وقت ختم ہو چکا ہے، دو جملہ کہوں گا اور باب مسائل میں گفتگو داخل ہو جائے گی. ہمیں معلوم ہے آج 9 محرم ہے، آپ سب تڑپ رہے ہیں گریہ کرنے کے لیے، ماتم کرنے کے لیے، عمر کوتا ہے غم حسین کے لیے. لیکن ابھی ذرا ضبط کر لیں، ذرا ضبط کر لیں. پہلا ہی مرحلہ اللہ کہہ رہا ہے میں لے گیا، ابھی کیسے لے گیا، کس طرح لے گیا، کن مسائل سے لے گیا، کیا اصول کار فرما تھے، براق کی ماہیت و حقیقت کیا ہے. حضرت جبرائیل اس شب تشریف لائے، براق لے کر حضور کو بیدار کیا، لے گئے صحن حرم سے لے گئے، یا بیت جناب ام ہانی سے لے گئے. ہر ہر مرحلے پر ایک بحث طلب، تحقیق طلب باب کھلا ہوا ہے. اس لیے معراج کا مضمون بہت وسیع ہے. اجمالاً جس طرح بھی تصور کر سکیں آپ، اللہ اعلان فرما رہا ہے میں لے گیا. روایتیں اس کی تفصیلات پیش کر رہی ہیں کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، براق بھیجا، اور آپ تشریف لے گئے، اور پھر ان منازل اور ان مراحل کا بیان ہے جو آپ نے مشاہدہ فرمایا، دیکھا. کیا کیا دیکھا؟ جنت کے مناظر دیکھے، جہنم کے مناظر دیکھے، لوگوں کو معذب ہوتا ہوا دیکھا، لوگوں کو متنعم ہوتا ہوا دیکھا نعمات الہیہ سے، انبیاء سے ملاقات ہوئی، انبیاء کو نماز پڑھائی، عروج کی منزل آئی، معراج کی منزل آئی، اسرا سے آگے بڑھے، اور آخری منزل کیا تھی؟ اگر یہ سب بیان کر دیا جائے، ایک منزل وہ آئی کہ جہاں کہا جاتا ہے، ہم نہیں کہتے، روایت نہیں کہتی، قرآن کیا کہتا ہے؟ فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا. اس ایک تر ایک ایک آیت ہے قرآن کی. مولانا مجھے صحیح یاد ہے یہی الفاظ کیا ہے؟ فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، یہی ہے نا آیت، اور قرآن کی آیت ہے نا. یہ روایت کا کوئی ٹکڑا تو نہیں ہے؟ یہ کسی شاعر کے قصیدے کا مصرع تو نہیں ہے؟ قرآن کی آیت ہے. کیا آغاز یہ ہے؟ سبحان الذی اسرا، کیا کہنا اس کا جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات. اور دوسری جگہ کہہ رہا ہے یہ بھی ایک ناز کا انداز ہے، یہ بھی ناز کا انداز ہے، اور پھر اس نے اپنے بندے پر وحی کی جو وحی کرنا چاہا. اس نے وحی فرمائی، فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، جو اس نے اپنے بندے سے گفتگو کرنا چاہی گفتگو کی. توجہ ہے. اب اگر کسی کو آپ بلائیں، آپ بلائیں، کوئی صاحب بلائیں، بڑا چھوٹا کوئی بھی کسی کو بلائے، مہمان، آپ کے پریسیڈنٹ صاحب کسی کو بلائیں، وزیر اعظم صاحب کسی کو بلائیں، گورنر صاحب کسی کو بلائیں، بلائیں اور گفتگو کیے بغیر واپس کر دیں، یہ ممکن ہے؟ سماجیاتی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے ممکن نہیں ہے. ایک عبث عمل ہوگا، بلایا اور گفتگو بھی نہیں کی. وہ حق سبحانہ و تعالیٰ بلا رہا ہے. اچھا یہاں تو ہو بھی سکتا ہے، چلیے وہ بلایا تھا، مگر جیسے ہمارے حالات ہیں، ہمیشہ ہنگامی حالات میں تو ہم زندگی بسر کرتے ہیں، ہمیشہ ہنگامی حالات ہوتے ہیں، میں کچھ کہہ نہیں سکتا. منسٹر صاحب تشریف فرمائے، چیف جسٹس صاحب تشریف فرمائے، اور حضرات سب لا اینڈ آرڈر کو جاننے والے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تجربہ کار کمشنر صاحبان تشریف فرمائے. اب بتائیے کہ ہنگامی حالات بھی، ہاں بلایا تو تھا مگر وہ اچانک کچھ ایسا ہو گیا کہ گفتگو نہیں ہو پائی اور میٹنگ کینسل ہو گئی. نہیں، وہاں بلایا بھی اس کا بھی اعلان, گفتگو ہوئی اس کا بھی اعلان. کوئی کہہ نہیں سکتا کہ صرف مناظر دیکھنے کے لیے بلایا تھا. یہ کوئی کہہ نہیں سکتا کہ صرف مناظر جنت دکھانے کے لیے بلایا تھا, جہنم دکھانے کے لیے بلایا تھا, آسمانوں کی سیر کرانے کے لیے بلایا تھا اور بس, اس کے آگے کوئی بات نہیں تھی. ارے وہ دکھانے کے لیے تھوڑی بلایا تھا, اس لیے کہ جو چیز ان کے سامنے بنی ہو. نور اول خلق اول, خلق اول, اول ما خلق اللہ نوری, سب سے پہلے اللہ نے میرا نور خلق کیا. یہ خلق اول, یہ آدم جب آب و گل کر درمیان تھے تو یہ نبی تھے. کنت نبیا و آدم بین الماء والطین, میں نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے, جب آدم کا پتلا بنایا جا رہا تھا, جب خمیر گونجھا جا رہا تھا, جب مٹی اور پانی کو ملایا جا رہا تھا, اس وقت میں نبی تھا. تو اب یہ کہا جائے کہ معراج کا سبب یہ تھا کہ جناب آدم سے ملاقات کرانی تھی. سبب معراج کو یہ کہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جب آدم بنے ہیں تو میرے سامنے بنے, اس وقت میں نبی تھا. اور اس کے بعد کہا جا رہا ہے بلایا اس لیے کیا تھا کہ جناب آدم سے ملاقات کرا دی جائے. یہ بھی کوئی اعزاز ہے, یہ بھی کوئی اعزاز ہے, توجہ ہے. اصل مسئلہ اس آیت میں ہے, بلایا اور اس کے بعد دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا, اس کے بعد آگے بڑھی جو یہاں پر ہے کہ فاوحا الا عبدہ ما اوحا, جو اپنے بندے کی طرف وحی کرنا چاہی وحی کی, یعنی گفتگو ہوئی. اب جب آغاز سمجھ میں نہیں آتا تو یہ کیسے سمجھ میں آ جائے؟ مجبور ہے مفسر, تفسیر نہ کرے گزر جائے, اپنی عاجزی تسلیم کر لے الگ بات ہے, مجبور ہے مفسر عقلاً, منطقی اعتبار سے, عقلی اعتبار سے, لسانی منطق سے بھی, جب کہا گیا کہ وحی کی, سوال ہوگا پھر کیا وحی کی. وحی کی, کیا وحی کی؟ اور وحی کی تو ہر وحی میں یا اکثر وحی میں حضرت جبرائیل علیہ السلام موجود ہیں, اس وحی میں جبرائیل نہیں ہیں. جس طرح میں پڑھنا چاہتا ہوں نا معراج, اب بالکل وقت نہیں ہے, اور جس طرح سننا چاہتے ہیں آپ حضرات, اس کے لیے بھی وقت نہیں ہے. لیکن اس لیے کہ بس طاقت ساتھ چھوڑ رہی ہے, بس ذہن کو قریب لے آؤں اس منزل کے. دیکھیے تحریر طور پر گفتگو ہوئی, حضرت جبرائیل یہاں نہیں ہے اس لیے کہ وہ پہلے ساتھ چھوڑ چکے ہیں. مقام قاب قوسین اور ادنا سے پہلے جناب جبرائیل نے کہا میری حد یہیں پر ہے, اس کے آگے آپ جائیں, اس کے آگے آپ تشریف لے جائیں. اس لیے کہ یہاں سے اگر اب میں جناب سعدی شیرازی فرما چکے ہیں, اگر یک سرے مو یہ برتر فرم فروغ تجلی بسوزد پرم, اگر یہاں سے میں ایک بال کے برابر بھی آگے بڑھ جاؤں تو تجلی کا فروغ یہ ہے کہ میرے بالوں پر جل کے رہ جاؤں. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ان کا بہت بڑا مرتبہ ہے, امین وحی ہیں, مگر تجلیوں کا ایک خاص دائرہ ہے جہاں محمد جا سکتا ہے, جبرائیل نہیں جا سکتے. محمد و آل محمد. بس سمیٹ رہا ہوں بیان، اس لیے کہ بہرحال باب مسائل میں بھی چند جملے کہنے ہوں گے، کچھ گریے کا حق بھی ادا کرنا ہوگا. اب دیکھیے، جناب جبرائیل نے اپنی منزل پہچان لی، کہا میں یہاں رک رہا ہوں، اس کے بعد آپ آگے تنہا تشریف لے جائیں. آپ تشریف لے گئے اور گفتگو بھی ہوئی. اب جب گفتگو ہوئی تو کچھ الفاظ ہوں گے، کچھ جملے ہوں گے، کوئی آواز ہوگی، کوئی لہجہ ہوگا، کوئی بات ہوگی. جناب موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ طور پر بلایا گیا اور جناب موسیٰ نے آواز سنی اور پلٹ کے دیکھا تو آواز ایک درخت سے آ رہی تھی. کسی شے سے تو اللہ نے آواز پیدا کی نا. کسی شے سے تو پیدا کی. ابھی میں اس مسلمان کی سطح پر اتر کے گفتگو کر رہا ہوں جس سے بلند باتیں سمجھ میں نہیں آتی. جناب موسیٰ کلیم اللہ طور پر گئے اور ایک درخت سے آواز آئی. یہاں صرف درخت کا تذکرہ ہے. اگر کوئی پوچھتا جناب موسیٰ سے کہ آواز میں لہجہ کس کا تھا تو شاید وہ بھی کچھ کہتے. آواز لہجے کے بغیر نہیں ہو سکتی. نہیں ہو سکتی. اب یہاں چونکہ پہاڑ ہے، طور، کوہ طور پہاڑ ہے، طور سینا پہاڑ ہے، اس زمین پر ہے. جب اس زمین پر ہے، پہاڑ ہے، تو وہاں ویسا ہی وسیلہ ہوگا. دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، عقل، منطق، سائنس اور حدیث و قرآن سب اپنے پیش نظر رکھیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں، زمین پر گفتگو ہوگی تو وسیلہ ویسا ہی ہوگا، پہاڑ پہ گفتگو ہوگی تو وسیلہ ویسا ہی ہوگا، ٹھیک ہے، فضا میں گفتگو ہوگی تو وسیلہ ویسا ہی ہوگا، ساؤنڈ کے لیے جو میڈیا چاہیے وہ میڈیا اس جگہ کے مناسب حال ہونا چاہیے جہاں گفتگو ہو رہی ہے. توجہ ہے، اس جگہ کے مناسب حال ہونی چاہیے جہاں گفتگو ہو رہی ہے. تو جناب موسیٰ کلیم حق علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو ہوئی کوہ طور پر تو درخت وسیلہ بنا. توجہ ہے، اب عموماً جو وسیلہ رہتا تھا اس وسیلے نے تو ساتھ چھوڑ دیا. امین وحی نے کہا یا رسول اللہ میری حد یہ ہے یہاں سے آپ تنہا آگے جائیں، اور جب تنہا آگے تشریف لے گئے تو پھر تکلم کا خود مخصوص شرف عطا کیا گیا. اب ہم مجبور ہیں پوچھنے پر یا رسول اللہ، اللہ نے کوہ طور پر تو درخت سے آواز پیدا کی تھی، اس خلوت لاہوت میں، اس مقام اوادنا پر کس کی آواز تھی، کیسی آواز تھی، کس شے سے آواز آئی؟ پوچھنے والوں نے پوچھا، بس طاقت ختم ہو گئی، پوچھنے والوں نے پوچھا اور پوچھنے والے ابو ذر نہیں تھے، پوچھنے والے سلمان نہیں تھے، پوچھنے والے غالباً مقداد بھی نہیں تھے، پوچھنے والے عمار یاسر نہیں تھے. یہ حدیث جو نقل ہوئی ہے وہ نام یاد رکھیے گا، اخطب خوارزم، یہ بزرگوار شیعیان اہل بیت میں سے نہیں شمار ہوتے ہیں، علماء عامہ میں شمار ہوتے ہیں. اخطب خوارزم، انہوں نے اپنی دو کتابوں میں یہ روایت نقل کی ہے، اور روایت ہے جناب عبداللہ ابن عمر سے. جناب عبداللہ ابن عمر ابن خطاب فرماتے ہیں کہ پوچھنے والوں نے رسول اللہ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، بأی لغة خاطبک ربک، آپ کے رب نے کس زبان میں آپ سے گفتگو کی، خطاب کیا؟ تو فرمایا کہ خاطبنی ربی بلغة علی ابن ابی طالب. علی کی زبان میں خطاب کیا. روایت کو مختلف طریقوں سے زیر بحث لانے والے کبھی کبھی کہتے ہیں کہ بھائی یہ عجیب لوگ ہیں، عجیب روایت ہے. روایت تو آپ ہی کی ہے، عجیب لوگ ہیں، عجیب روایت ہے. یہ کہتے ہیں کہ علی کی زبان، علی کی کوئی مخصوص زبان تھی کیا؟ اب یہ بھی سمجھانے کی بات ہے، آپ کو اردو نہیں آتی؟ اردو میں میر اپنی زبان پہ ناز کرتا ہے، غالب اپنی زبان پہ ناز کرتا ہے، انیس اپنی زبان پہ ناز کرتا ہے، سب اردو میں گفتگو کرتے ہیں مگر ہر ایک اپنی زبان کی انفرادیت کا قائل ہے. اتنا ادبی اور لسانی شعور نہیں ہے؟ یقیناً یقیناً اس روایت پر کسی قسم کے اعتراض کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں جب گفتگو ہوئی تو کوئی گفتگو ہوئی. قرآن نے کہا گفتگو ہوئی، قرآن نے کہا وحی نازل ہوئی، اور ناز کیا جو چاہا گفتگو کی. جب گفتگو ہوئی تو کوئی موضوع ہوگا، جب گفتگو ہوئی آواز آئی تو کوئی لہجہ ہوگا. خود آپ سے پوچھا گیا، حضرت عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب فرماتے ہیں کہ حضرت نے فرمایا اللہ نے مجھ سے علی کی زبان میں گفتگو کی، اور میں نے پوچھا میرے رب یہ تیری آواز ہے یا علی کی آواز ہے؟ تو رب نے فرمایا کہ میں نے تمہارے دل کا جائزہ لیا، مجھے معلوم تھا تمہیں علی سے زیادہ محبت ہے، اس لیے میں نے علی ہی کی آواز میں تجھ سے گفتگو کی. پھر سمجھئے، اگر جناب موسیٰ کلیم سے، اگر جناب موسیٰ کلیم سے کوہ طور پر ایک درخت وسیلہ گفتگو بن سکتا ہے، تو اس لیے کہ یہاں ماحول مادی تھا، یہاں ماحول زمینی تھا، یہاں پہاڑ تھا. جناب والا جب اس منزل میں گفتگو ہو جہاں جبرائیل بھی نہ جائیں، تو اسی ذات کا وسیلہ، اسی ذات کو یا اسی کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے جس کی حقیقت ویسے ہی لطیف ہو، جو نورانیت میں محمد کا شریک ہو، جو نورانیت میں محمد کا شریک ہو. وہی اسی کا لہجہ اس عالم میں گونج سکتا ہے جہاں محمد کے علاوہ جبرائیل کا قدم بھی نہیں جا سکتا. یہ نورانی حقائق ہیں، یہ روحانی حقائق ہیں، یہ عرفانی حقائق ہیں، یہ توحیدی حقائق ہیں، یہ شرک کی باتیں نہیں ہیں، یہ بندوں کو الوہیت کے درجے تک پہنچانا نہیں ہے، یہ الوہیت کی اللہ سبحانہ وتعالی اس حی القیوم کی کامل ترین نشانیوں کا تعارف ہے. محمد مصطفیٰ مخلوق ہیں، علی مرتضیٰ مخلوق ہیں، مگر یہ ایسے مخلوق ہیں جو خالق نما ہیں، ایسے مخلوق ہیں جو خالق نما ہیں. اور یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے، بس گفتگو تمام، گفتگو تمام. ہمارے سامنے تو ایسی مثالیں ہیں کہ جہاں آواز کا امکان بھی نہ ہو وہاں آواز سنائی دیتی ہے. طاقت ختم ہو گئی میری، اسے جو کچھ پڑھنا تھا باب مصائب میں شاید پڑھ نہ سکوں. میں نے وعدہ کیا تھا کہ آج 9 محرم کو 2 شہادتوں کا تذکرہ کروں گا. ایک امامت حسین کی، وہ سب سے بڑی نشانی جو بظاہر سب سے چھوٹی تھی. وہ ننھا شہید جس کا پیکر شہادت اکبر سے چھوٹا نہیں ہے. اکبر کی اپنی شان ہے مگر اصغر کی اپنی شان ہے. وہ شیر خوار جو کئی دنوں سے پیاسا تھا، بھوکا تھا، ماں کا دودھ بھی خشک ہو چکا تھا. ہونٹ خشک ہو گئے، زبان میں کانٹے پڑے ہوئے، غشی کی کیفیت تھی. جیسے ہی امام کی آواز استغاثہ بلند ہوئی، یہ بچہ جھولے میں تڑپنے لگا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس بچے، یہ بچہ بھی کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، یہ مریم کا بچہ نہ صحیح مگر رباب کا بچہ ہے. ہاں یہ عیسیٰ نہیں ہے مگر یہ حسین کا بیٹا علی اصغر ہے. یہ بھی اللہ کی عظیم نشانیوں میں سے، اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے. ایسا لگتا ہے اس بچے کے حافظے میں بابا کی آواز تھی. جب حسین مدینے سے نکل رہے تھے تو کہتے ہیں کہ یہ بچہ اپنی ایک بہن کی آغوش میں تھا، بہن سے جدا نہیں ہو رہا تھا. حسین نے، سب نے کوشش کی، پھوپھی نے کوشش کی، دوسری بہنوں نے کوشش کی، ماں نے کوشش کی، سب نے کوشش کی لیکن یہ کسی کی گود میں آ نہیں رہا تھا. سب کے آخر میں حسین قریب آئے، بچے کے کان میں کچھ کہا اور بچہ ہمت کے بابا کے سینے سے لپٹ گیا. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. میرے والد ماجد فرمایا کرتے تھے، عجب نہیں آقا نے یہ فرمایا ہو، بیٹا تیرا نام بھی محضر شہادت میں ہے. یہ آواز اصغر کے حافظے میں موجود تھی، یہ آواز اصغر کے کان میں پڑی ہوئی تھی کہ بیٹا تیرا نام بھی محضر شہادت میں ہے. اس لیے جب آقا نے آواز بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، کوئی مددگار ہے جو ہماری مدد کرے؟ حل من مغیث یغیثنا، کوئی فریاد رس ہے جو ہماری فریاد کو پہنچے؟ اس بچے نے کہا یہ ممکن کیسے، بابا بابا نصرت کو طلب کریں؟ اس کے معنی ہے کہ تمام شہداء شہید ہو چکے، اب میری منزل ہے. بچے نے خود کو خیمے، خود کو جھولے سے گرا دیا، خیمے سے شور گریا بلند ہوا. امام تشریف لائے، بچے کو لے گئے اور بچے نے عجب جہاد کیا ہے. بچے نے عجب جہاد کیا ہے. میں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، ادبی ذوق رکھنے والے اس جملے کو حفاظت سے رکھ لیں گے اپنے پاس.
خدا کی قسم بچے نے عجب جہاد کیا ہے، عجب زبان میں اور عجب لہجے میں پیغام رسانی کی ہے. کہتے ہیں کہ جب تیر آ کر گلے پر لگا ہے تو بچہ مسکرا دیا. میں جملہ عرض کروں،
نو کے نیزہ پہ حسین کی تلاوت اور تیر کھا کر اصغر کا تبسم. تیر سہ شوبہ کا نشانہ بن کر اصغر کا تبسم
اور نو کے نیزہ پر حسین کی تلاوت، دونوں میں ہمیں بڑی مماثلت نظر آتی ہے، دونوں میں ہمیں بڑی مشابہت نظر آتی ہے. بچے نے مسکرا کے باپ کے صدمے کو جیسے ہلکا کرنا چاہا. حسین کو اب کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے نا، حسین سے کوئی تعزیت کرنے والا نہیں ہے، حسین علیہ السلام سے کوئی پرسے کے لیے آنے والا نہیں ہے. بچے نے مسکرا کے باپ کے اضطراب کو کم کرنا چاہا. اور حسین نے کس شان سے، اب آج 9 محرم کی مجلس ہے اور امامہ سر پہ بار ہو رہا ہے. ادا خانوں کی رسم یہ ہوتی ہے کہ جب ہم امامہ اتارتے ہیں تو شبیہیں لے کر آپ برآمد ہوتے ہیں، لیکن آپ صبر کریں، جب میں گفتگو ختم کروں تو شبیہیں لے آئیے گا. مگر اب امامہ سر پر بار ہو رہا ہے. عشرہ گزر گیا، اب جسے زندگی ملے گی اگلے برس محرم میں یہ سعادت پائے گا. بچے نے، سمائے نے باپ کے ہاتھوں پر تیر سے شوبہ کے ذریعے سے جام شہادت نوش کیا ہے. بچہ مسکرا دیا، حسین بچے کو لے کے آئے اور خیمے گاہ کی طرف جاتے تھے اور پلٹتے تھے، آگے بڑھتے تھے اور واپس آتے تھے، بار بار فرماتے تھے انا للہ وانا الیہ راجعون رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ. قسم کیا جملہ ہے، خدا کی قسم کیا انداز ہے. میں اس منبر پر برابر یہ جملہ کہتا رہا ہوں، جیسے حسین یہ بار امانت ہاتھوں پر لے کر ناز فرما رہے ہیں، چشم فلک دیکھ، دیکھ حسین کے صبر کو، دیکھ حسین کی طاقت کو، دیکھ حسین کے تحمل کو، دیکھ یہ بار مصیبت حسین کے ہاتھوں پر ہے اور رضا کے ساتھ ہے. کیفیت یہ ہے کہ ہم سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں، ہماری رضا رضا حق میں ہے. حسین بچے کو بلا کر خیمہ گاہ کے دروازے پر لے کر آئے اور ماں نے آخری دیدار کیا. ماں نے بس ایک جملہ کہا، بنیا مثلک یونہا، میرے بچے میرے ننھے، کیا تیرے جیسے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. بس امام نے بچے کو اس امانت کو سپرد خاک فرمایا ہے. اگر اسی مقام پہ ٹھہر کے گفتگو ہو تو قیامت خیز گفتگو ہے، قیامت خیز گفتگو ہے، لیکن اب گفتگو کی مجھ میں طاقت نہیں ہے، اس لیے میں مرحوم شاعر سفینہ حضرت قاسم شبیر نقوی نصیر آبادی کا ایک شعر نقل کر کے آگے بڑھ رہا ہوں. تمام سننے والے یہ شعر یاد رکھیں گے، کربلا کا مطالعہ کرنے والے یہ شعر یاد رکھیں گے، غور کریں گے. کہتے ہیں، حشر تک سوچ عدل انسانی، حشر تک سوچ عدل انسانی، صرف اصغر کا خون بہا کیا ہے. حشر تک سوچ
حشر تک سوچ عادل انسانی صرف اصغر کا خون بہا کیا ہے؟
اصغر کو سپرد لحد کر کے تشریف لائے، آخری خطبہ ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، کیا شان امامت ہے، کیا کرم کرم معصوم ہے، کیا لطف ہادی ہے، آخری خطبہ ارشاد فرمایا اور حجت تمام کی، پھر خیمے میں آئے اور ایک ایک سے رخصت ہوئے، خود اپنے لباس کو تبدیل کیا اور فرمایا کہ مجھے ایک ایسا لباس دو جو کہنا ہو، جو پرانا لباس ہو، جس میں کوئی رغبت نہ رکھتا ہو، تاکہ قاتل کے بعد جب مجھے برہنہ کیا جائے، جب میرے لباس کو سلب کیا جائے، لباس لوٹا جائے، ابا و امامہ اور ردا لوٹی جائے، تو وہ لباس میرے جسم پر رہے۔ امام نے لباس تبدیل کیا، ایک ایک کو نصیحت فرمائی، جناب سید سجاد کے پاس آئے۔ سید سجاد غشی کی کیفیت میں ہے، سید سجاد غشی کی کیفیت میں ہے۔ پھوپھی زینب نے بیدار کیا، سید سجاد نے بابا سے گفتگو شروع کی، اب بابا جب بھی آپ میرے پاس آتے تھے آپ کے ساتھ عباس ہوتے تھے، آپ کے پاس چچا عباس ہوتے تھے، آپ کے ساتھ بھائی علی اکبر ہوتے تھے، آپ کے ساتھ بھیا قاسم ہوتے تھے، آقا بابا تنہا کیوں نظر آ رہے ہیں؟ امام نے کہا بیٹے سب قتل کر دیے گئے، مردوں میں اب کوئی تمہارے اور میرے علاوہ باقی نہیں آئے۔ یہ جملہ سنا تو جناب سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں مجھے ایک عصا لا کے دیجئے، مجھے شمشیر دیجئے۔ امام نے کہا بیٹا یہ عصا اور شمشیر کس لیے؟ کہا عصا کا سہارا لے کر شمشیر سے جہاد کروں گا تاکہ فرزند رسول کے قدموں میں نثار ہو جاؤں۔ فرزند رسول حسین، فرزند رسول حسین، فرزند رسول، فرزند رسول کی نصرت کرو۔ امام نے فرمایا نہیں، تمہارے اوپر جہاد ثاقب ہے اس وقت، تمہیں زندہ رہنا ہے، تمہارے ذریعے سے سلسلہ امامت کو باقی رہنا ہے۔ وصیتیں فرمائی، صبر اور تحمل کی تاکید فرمائی، دلاسہ دیا، اسرار امامت تلقین فرمائے، اور اس کے بعد ایک ایک سے رخصت ہوئے، خیمے سے باہر تشریف لائے۔ اور ایک مرتبہ، یہ برابر آپ سنتے رہتے ہیں مجلس سے پہلے شعر کی زبان میں بھی یہ روایت بیان ہوئی ہے، جب بھی امام سوار ہوتے تھے تو سوار کرتے وقت کبھی عباس ہوتے تھے ساتھ میں، علی اکبر ہوتے تھے، اصحاب ہوتے تھے، اعزاء ہوتے تھے، اقربا ہوتے تھے، بڑی شان سے امام اپنی سواری پہ سوار ہوتے تھے، کوئی لجام فرس تھامتا تھا، کوئی رکاب تھامتا تھا، امام سوار ہوتے تھے۔ اب امام نے ایک مرتبہ دائیں جانب دیکھا، بائیں جانب دیکھا، نظر یمینا و شمالا، بے کسی سے نظر ڈال رہے ہیں، کوئی نظر نہیں آتا۔ جناب زینب نے یہ دیکھا اور قدم خیمے سے باہر نکالا، بھیا اگر عباس نہیں ہے تو میں موجود ہوں۔ بس زینب کی خدمتیں شروع ہو گئیں، بی بی زینب کی خدمتیں شروع ہو گئیں، زینب کا کارنامہ، زینب کا کارنامہ، زینب وہ ہے جس نے حسین کو میدان میں بھیجا۔ حسین کو میدان میں بھیجا ہے، حسین گھوڑے پہ بیٹھے اور اس کے بعد پھر رخ کیا خیمے کی طرف، یا سکینہ، یا فاطمہ، یا زینب، یا ام کلثوم، علیکن من السلام، تم سب پر میرا آخری سلام۔ بیویوں کا کلیجہ کیسا پھٹ گیا ہوگا، بابا
کہہ رہے ہیں آخری سلام، یہ انداز ہی عجیب ہوتا ہے، یہ انداز عجیب ہوتا ہے، تم پر آخری سلام۔ ارے کہرام تو اسی وقت برپا ہو گیا، حسین چلے، حسین آگے بڑھے۔ اب یہاں پر واعظ افغانی کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اب تک تو مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، بس آقا نظر آ رہے تھے، بھیا نظر آ رہے تھے، حسین نظر آ رہے تھے۔ یہ اب جناب ام کلثوم فرماتی ہے کہ بھیا نظر آ رہے تھے، لیکن جب گھوڑے پر بیٹھ کر روانہ ہوئے تو میں نے دیکھا گھوڑے کے پیچھے پیچھے کوئی ہے جو دوڑ رہا ہے۔ بھیا یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ کہا بہن جب اکبر میدان میں گئے تھے تو اکبر کے گھوڑے کے پیچھے میں دوڑ رہا تھا، اس لیے کہ اکبر میرا فدیا تھا، مجھے میرے نانا رسول اللہ رخصت کر رہے ہیں۔